بسم الله الرحمن الرحيم فرشاك ربنا بالله عليه حجت الله میں یہ بات اشارت فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں کچھ واجب ہوتی ہیں کچھ مکروہ ہوتی ہیں حلال اور حرام یہ بحث پچھلی مرتبہ ہوئی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر فروعی احکامات کا مکلف ہے یا نہیں ایک بات ہے عقیدے کی اور ایک بات ہے فروعات کی عقیدہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا قیامت کو ماننا وغیرہ وغیرہ اور فروعات میں بات ہے نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا کہ ایک آدمی اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا یا اس کے توحید کو نہیں مانتا تو اس سے یہ پوچھنا کہ تم حج کرتے ہو یا نہیں کرتے کوئی معنی نہیں رکھتا کافر آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے متعلق کوئی آدمی سے کہتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو تو اس سے ممکن ہے روحانی طور پہ کوئی اس پہ فرق پڑتا ہو اسے مان بھی لیا جائے تو کہ اس کا یہ وضو کرنا کوئی معنی اس طرح سے نہیں لگتا کہ نہ اس نے نماز پڑھنی ہے نہ اس کا کوئی اعتقاد ہے نہ تو قیامت کو مانتا ہے اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وضو کیا کرنا ہے اس لیے اس پہ بحث ہوئی ہے باقاعدہ کہ کافر فروعی احکامات کا مکلف ہے یا نہیں اس پہ تو سب مانتے ہیں کہ کافر کو دعوت دی جائے نان بلیورس جو ہیں انہیں بلایا جائے اسلام کی طرف اور وہ اگر عقیدے کو مانتا ہے تو پھر اس سے کہا جائے کہ تم اس عقیدے کی بنیاد پہ جو آگے مسائل ہیں انہیں مانو جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو نماز بھی پڑھا کرو جب تم کہتے ہو کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے میں نے اسے قبول کیا ہے تو اب 2.5% زکات دینا 2.5% یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے حتیٰ کہ اگر لوگ اس بات کو طے کر لیں کہ وہ اسلام کی فلاں چیز پر عمل نہیں کریں گے تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ انہیں مجبور کرے کیونکہ انہوں نے اصولی طور پر ایک دین کو قبول کیا ہے کسی بستی میں آزان نہیں ہوتی بیسیوں جگہیں ایسی ہیں اب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا سندھ میں کئی دیہات ہیں جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں مسجد ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا اور لوگ آزان بھی نہیں دیتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک بستی کے لوگ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہماری بستی میں آئندہ سے آزان نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سنت کے خلاف اتحاد کر لیا کہ اس سنت ہم قائم نہیں ہونے دیں گے اس سنت کو قائم نہ کرنا گناہگار ہونا بھی ایک الگ مسئلہ ہے میں کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن یہاں انٹینشنلی جان بوجھ کے گویا محاذ بنا لیا کہ ہم آزان ہونے ہی نہیں دیں گے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پہ لشکر فوج کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اسلام کی مخالفت کو ترک کر دے حنفی فقہا اسی مسلک کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اصول کافر نے قبول نہیں کیا تو آپ فروعات میں اس کو مخاطب نہیں بنا سکتے اس سے تقاضا نہیں کر سکتے اصول عقیدہ قبول نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کا رسول ہی نہیں مانتا اب اسے کوئی کہے کہ نماز پڑھا کرو اس طرح سجدے کیا کرو یہ تو بیکار بات ہے وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں تو کیوں کر مالکی فقہا اس طرف نہیں گئے اور مالکی فقہا کہتے ہیں کہ کافر فروعات کا بھی مکلف ہے کافر کو بھی فروعات پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کافروں سے کہ ماسلککم فی سقر جہنم میں کیسے پہنچ گئے فرشتے پوچھیں گے قرآن میں بہت سوال جواب آتے ہیں کہ جہنم میں کیا کیا مباحث ہوں گی ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں گے جنت والے بھی بات کریں گے تو کہے گا ایک جنتی دوسرے سے کہ یار دنیا میں ہمارا ایک دوست ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ دین خدا یہ ساری چیزیں ایسے ہی بیکار ہیں کچھ نہیں ہوتا تو فرشتے اس جنتی سے کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے اس دوست سے ملو وہ کہیں گے ضرور تو اسے جنت کی ایک کھڑکی ایک جگہ سے اسے دکھائیں گے فرآؤ کی سوا الجحیم اور جہنم کی تہ میں چل رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی طلعت الدین خدا کی قسم تو ہمیں ڈبو دیتا دنیا میں یہ تو اللہ نے انعام فرمایا ہمیں تیری صحبت بد سے بچا لیا تو ہمارا دین برباد کر دیتا ایسے ہی جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بحث کریں گے اور بڑی دلچسپ جگہ بات آئی ہے کہ جو لیڈرز ہوں گے ان کو ان کے پیچھے چلنے والے لعنت کریں گے تو پیچھے جو ان کے چلتے تھے وہ کہیں گے کہ تمہارا ناس ہو جائے اور لعنت پڑے تم پر تم نے ہمیں جہنم میں پہنچایا اور پھر یہ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اللہ بڑی لعنت ان پہ بھیجیے دنیا میں ہمارے قائدین اور لیڈرز تھے ہم ان کے پیچھے چلے اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے پروردگار ان پہ لعنت بھیجو ہمارے پیچھے چلے ان کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں پہ ہی لعنت ہے لیکن تمہیں نہیں پتا کیسے لعنت دونوں پہ پڑ رہے مطلب یہ ہے کہ ان پہ لعنت اس لیے کہ انہوں نے قیادت کی ان پہ اس لیے کہ اندھے ہو گئے تھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑے تو دونوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا اور حالت یہی ہوا کرتی ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں اور چل حتیٰ کہ شیطان سے سوال جواب ہے قرآن بتاتا ہے کہ شیطان سے لوگ بات کریں گے اور شیطان کو کہیں گے کہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہو تو نے یہ جہنم کا منہ دکھایا تو شیطان وہ وہاں بھی بڑا اچھا جواب دے گا وہ کہے گا دیکھو دو راہیں تھی تمہارے پاس ایک خدا دعوت دے رہا تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی دوسری راہ وہ تھی جس کی میں نے دعوت دی تھی تو تم نے خدا کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا میری دعوت کو قبول کر لیا تھا فلا تلومنی ولوموا انفسکم مجھ پہ لعنت نہ بھیجو اپنے آپ پہ لعنت بھیجو تم جو کرتوت خود کرتے رہے اور میں نے کیا کیا میں نے تو دعوت دی اور میرے مقابلے میں خدا نے بھی دعوت دی تو اسی طرح سورہ 29 پارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ماسلککم فی سقر جہنم میں کیسے پہنچ گئے بھی قالوا لم نکن من المصلین انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے یہ پہلی آئے جواب میں ان کا کہنا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بتاتی ہے کہ یہ تھے مسلمان کیونکہ کافر کا جواب کوئی تک نہیں بنتی کافر کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کا کیا ہے دوسری بات کہیں گے کہ ولم نکن کرم ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے پھر وہ کہیں گے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے ٹھیک ہے مسلمان بھی بحث کر سکتا ہے مسلمان بھی کھانا نہیں کھلا سکتا مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اگلی جو آیت ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے ہم کہتے تھے دنیا کی زندگی ہے کھایا پیا عمرانی عیاشی مر گئے مر کے اٹھنا نہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کافر تھے کیونکہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا اگر مسلمان بھی کوئی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا یا کہے اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان تھوڑا ہی رہ گیا یہ دو آیات جو ہیں ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں قیامت کا نہ ماننا یہ عقیدے کی بات ہے اور نماز کا نہ پڑھنا یہ فروعات کی عمل کی بات ہے ایک ہوتی ہے جڑ اور تنا اور ایک اس تنے پہ لگنے والی شاخیں ہوتی ہیں فرع کہتے ہیں شاخ کو پیرے اور عین فرع تو یہ دین کی اصل جڑ تو عقیدہ ہے فروعات میں کوئی آدمی نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے اس لیے اس آیت پہ پہنچ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کافر پہ بھی نماز پڑھ اگر کافر پہ بھی نماز پڑھتا ہے تو ان سے جان جھڑا دی انہوں نے کہا دیکھو اس نے کہا قیامت کو نہیں مانتے تو کافر سے نماز پڑھنی چاہیے تھی ختم بات حنفی فقہا یہاں آ کے اٹک گئے احناف نے یہ کہا کہ آیت یہ جو ہے قیامت کو نہیں مانتے تھے یہ واقعی کافر ہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز سے مراد یہاں وہ نماز نہیں ہے جو مسلمان پانچ وقت کی پڑھتا ہے اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ کی بندگی ہی نہیں رکھتے تھے ہم خدا کا بندہ تھے ہی نہیں اور خدا کو خدا مانتے ہی نہیں تھے ہم نے اس کی بندگی کو قبول ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے والذین ہم کی صلاتہم دائمون میرے بندے تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا سونا ہے جاگنا ہے دس کام ہے تجارت ہے نوکری ہے دس کام تو کہتے ہیں یہاں بھی نماز سے مراد بندگی ہے کہ میرے بندے تو ہیں جو ہمیشہ بندے بن کے رہتے ہیں تجارت ہے اس میں بھی اللہ کا خیال ہے نوکری ہے اس میں بھی ایمانداری ہے اور گھر آتا ہے سوتا ہے تو اس پہ بھی اس کا خدا کا خوف ہے اٹھتا ہے تو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے یہ ہیں جو ہمیشہ نماز میں رہے یعنی بندگی اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک بڑا واضح ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں آئندہ دور کے لیے ایک مجدد بنا رہے ہیں اور ہم آئندہ دین کے دروازے تم پر کھولیں گے یہ جو کچھ ان سے کہا کیا خواب میں یا عالم کشف میں ہے یہی بات کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بعد حقیقت میں دین میں بڑی گہرائی اور سمجھ کی باتیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تھی اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہ سارے لوگ جو تھے اس بات کے قائل تھے کہ کافر جو ہے اس تک اگر شرعی احکامات نہیں پہنچے اس کی اپنی زبان میں عقیدہ نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ کافر جہنم میں کافر جہنم میں بڑا یہ مسئلہ اٹھا کہ کافر کا جہنم میں جانا کیسا ہے اسی لیے فقہا کا اختلاف ہوا کفر پہ بھی کہ کفر ہے کیا چیز حقیقت پہ کفر اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے اور فقہا نے اتنی احتیاط برتی ہے اس بات میں کہ الاشباب النظائر میں آتا ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ کافر کہیں اور اسے دکھ پہنچے اور اسے ناگوار گزرے تو یہ کہنا ناجائز ہے کہتے ہیں مت کہو کسی کو کافر یہودی ہمارے نزدیک کافر ہے ہندو کافر ہے سکھ کافر ہے لیکن اس کے وجہ کسی سکھ کو کہنا کہ وہ کافر وہ کہا کہتے ہیں اگر اس کو گالی سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے مت کہو यहूदी को कहना कि तुम काफिर हो, हिंदू को कहना कि तुम काफिर हो, इससे वो चिढ़ता है, कहा कहते हैं मत। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि फुकहा कहते हैं जब तुम काफिर को कहोगे काफिर तो वो इस्लाम को गालियां देगा, और अल्लाह कहता है कुरान में वला तसुबुल नज़ीना, और काफिरों के माबूदों को गालियां ना देना, फयसुबुल्लाह, वो उसके जवाब में मैं अल्लाह हूं मुझे गालियां देंगे। ये हिकमत है। इसलिए काफिरों को भी काफिर कहना बड़ा बड़ा मनसब और बड़ी एहतियात है कि उसका क्या किया जाए। ये जब गुलाम कादियानी ने दावा किया नबूवत का और इन चीजों का, तो सबसे पहले उसके कुफ्र का जो फतवा था ये लुधियाना के उलमा ने दिया, और लुधियाना के उलमा की वजह ये भी थी कि ये बराहे रास्त दिल्ली से मुंसलिक थे। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जो थे वो इन लोगों में थे और इनमें दीनदारी चली आती, और उन्होंने मुतालबा किया बाकी उलमा से कि आप काफिर कहें। और उस वक्त बड़े आदमी जो गिने जाते थे हिंदुस्तान में मौलवी जनाब साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह थे, और सारा देवबंद सारा मतलब उनका अदब एहतराम, तो गंगोई रहमतुल्लाह इनकार कर दिया कि मैं कुछ का बतवा नहीं देता। फरमाया कि उसने मेहंदी का दावा किया है तो हद्दे फिस्क में दाखिल हुआ है, मैं अभी काफिर नहीं कहता। तो लुधियाना के उलमा ने हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह के खिलाफ लिखा इस बात पे कि आप इस शख्स को काफिर क्यों नहीं कहते। फिर जब उसका कुफर वाजे हुआ है तब जाकर हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ने काफिर कहा। एक शादी में जमा थे तो वहां मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, ये हज़रात भी थे, और वो गए इसी मकसद से थे कि इस बहस को शुरू करें हजरत से। तो हजरत ने फरमाया गालिबन अपना आप बचाने के छुड़ाने के लिए हजरत इब्राहिम और याकूब साहब से पूछ लो, जो वो कहते हैं हम सबके बड़े। अब वहां याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो बेटे थे मौलाना दिल्ली में थे मौलाना ममलूकुल अली साहब, और ममलूकुल अली साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी थे कि सर सैयद ने असारुस सनादीद में उनकी तारीफ की है। और ममलूकुल अली ये सारे उस वक्त के बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े उलमा वहां ममलूकुल अली रहमतुल्लाह से ताल्लुक रखते थे, और वहां ममलूकुल अली इतनी बड़ी शख्सियत थी कि एक मरतबा आ गए तो ये सारे देवबंद का जो मसलक मुर्शिद जो इनके हैं साजिद इमदादुल्लाह साहब मुआजिम वकील रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और फरमाया अरे मौलाना तशरीफ लाए मिलना चाहिए। तो याकूब साहब रहमतुल्लाह की हर कोई इज्जत करता था, तो वहां याकूब साहब से लुधियाना के उलमा ने उनका फिर बात करेंगे। अगले दिन शादी में थे, शादियां भी जब जाते थे लोग तो कई कई दिन एक दूसरे के घर ठहरते थे, तो उन्होंने कहा मैंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि मुझे इसके बारे में बताएं, तो मैंने रात देखा कि गधे पे सवार है और मुंह इसका उल्टी तरफ है, गधा उधर को जा रहा है और इधर मुंह करके बैठा हुआ है, और इसके साथ रोशनी है गुलाम कादियानी के साथ, लेकिन जो रोशनी है वो आग की रोशनी नूर नहीं है। फरमाया मैंने तो इतना देखा। तो लुधियाना वाले बड़े सही मौकफ उन्होंने इससे उन्होंने कहा हजरत कश पे नहीं कुफर इस्लाम की बहस की जा सकती, आपको अल्लाह मुबारक करे बड़ी अच्छी बात है, हमें तो दलायल से समझाएं कि कैसे काफिर नहीं। तो उन्होंने कहा हजरत से पूछो। फिर खैर लंबी बहस हुई तो मोई रहमतुल्लाह बाद में रिज्यू फरमाया, और जो इन्होंने फतवा दिया था तो इसलिए कुफर किसी की तकफीर करना कोई आसान चीज नहीं थी, इसीलिए शिया की तकफीर पे एक तो है जज्बाती बातें उससे हट के शिया की तकफीर तक पर उम्मत मुत्तफिक नहीं है, उम्मत तो बहुत दूर की बात है, حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں لکھا کہ میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا. تذکرہ الرشید پڑھیں آپ, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا کہ حضرت فرماتے تھے ان کے علماء کافر ہوتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سب جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ان کے عوام فاسق ہوتے ہیں کافر. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آئے, انہوں نے امداد الفتاوہ میں یہ فتویٰ دیا کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے. تو بھئی جس شخص کا ذبیحہ آپ جائز قرار دیتے ہیں ان کے عورتوں پہ نکاح کیوں نہیں جائز ہو؟ بالعموم یہ جو تکفیر ہے نا, یہ سارے کافر سارے کافر. فرق یہ ہے کہ لوگوں نے کفر اور اسلام کی بنیاد بنایا ہے نام کو, شیعہ نام کو, شیعہ مذہب یا شیعہ ذات جو بھی اسے کہہ لیں, اور محققین نے کفر اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے عقیدے پہ نام پہ. نہیں کہتے ہیں نام ہے نا شیعہ, عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا کہتے ہیں جی جو کچھ بھی عقیدہ ہے سب کافر. کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے من حیث المجموع کے پوری شیعہ برادری کافر ہے, اس کا نہیں, حضرت فرمایا ایسے نہیں. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرات مسلم لیگ کے بہت حمایتی تھے, تو اس کا اثر اب تک دارالعلوم کراچی میں ہے. آپ دارالعلوم کراچی چلے جائیں, پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس دن دارالعلوم کراچی میں چھٹی ہوتی ہے اور اساتذہ سارے طلبا کو لے کے مسلم لیگ کو ووٹ دینے جاتے ہیں. اس میں تو نواز شریف صاحب کو بہت ووٹ وہاں سے ملے ہیں. ان کا ایک مسلک اچھا ہے برا کو کچھ وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے مسلک اسی طرح ان سے فتویٰ پوچھے گئے شیعہ کو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں, ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے کہ ہر شیعہ کافر ہے. یہاں تک کہ اب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, مفتی عاشق الہی صاحب تھے مدینہ منورہ میں, تو ایک فتویٰ وہاں حاضری حضرت کی خدمت میں, تو فرمایا اس میں تو موری تک ہی آئے تھے, میں نے انہیں کہا ان کے کفر پہ دستخط کرنے کا, حضرت ہم نہیں کرتے, ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ ساری شیعہ کافر ہیں. مسلک کی بنیاد عقیدے پر ہے کہ عقیدہ کسی انسان کا کیا ہے. اب اگر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن نافذ ہے تو وہ کافر ہے, اس عقیدے کے ساتھ تو سنی بھی پھر کافر ہے, پھر تو کوئی بھی کافر ہے. پر اگر عقیدہ یہ نہیں ہے تو کیسے کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے تکفیر اتنی آسان نہیں. دیکھو ایک بہت بڑا دائرہ ہے, اس دائرے کے باہر یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی سب کھڑے ہیں, یہ کفر باہر دائرے سے. اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں, ایسی مثال سیز کر رہا ہوں, آپ دائرہ نیچے اوکھا بنا رہے ہیں. اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں, اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے, اور وہ جو اندر دوسرا دائرہ ہے نا چھوٹا, وہ ہے جس کے اندر اہل سنت والجماعت. تو اس دائرے کے اندر مسلمان اور اس دائرے کے اندر اہل سنت والجماعت, ان دو دائروں کے درمیان جو خلا بنتا ہے, یہاں پہ کھڑے ہیں شیعہ معتزلہ جامعہ قدریہ جتنے فرقے ہیں یہاں پہ. مرزائی اگر اصل میں نبوت کے قائل ہوتے تو بھی یہاں پہ ہوتے, کیونکہ ان کی کفر کی اور بھی بہت سی وجوہ بن سکتی. معاذ اللہ استغفر اللہ, انہوں نے تو اس اسلام کے دائرے سے اپنے آپ کو خود نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں, ان کے بعد نبوت جاری رہی, تو خود نکلے. اس دائرے کے اندر بڑے دائرے کے ابھی جو فرقے ہیں, معتزلہ ہیں جامعہ ہیں قدریہ ہیں, ان کے کئی کئی عقیدے ایسے ہیں جو معاذ اللہ کوئی مسلمان سنے تو کہے گا کہ عجیب بات. قدریہ ہیں, وہ کہتے ہیں انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں, ہم سب مجبور ہیں. اس ایک عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے؟ جب آدمی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں تو بھلا مومن بھی کبھی مجبور ہوتا ہے؟ بے تکی بات. جب وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں تو چور اٹھ کے کہتا ہے میں چوری پہ مجبور تھا, میرا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے سہارا لیا تھا, اس کا چوری کر کے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا تو جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے لگے تو اس نے کہا امیر مومنین میری دلیل تو سن لے چوری پہ فرمایا کہو تو اس نے کہا یہ میرے نصیب میں چوری تھی کہ نہیں تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ سمجھ گئے سارا قصہ فرمایا پھر اس نے کہا حضرت یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چوری کی تو انہوں نے اس کے سر پہ ایک درہ مارا اور فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا تھا اور پھر فرمایا کہ جب یہ جگہ خراب ہوتی ہے نا تو یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں پھر مجبور محض مان لینا یہ ساری شریعت کے ثواب اور عذاب کو معطل اور بیکار کر دیتا ہے نمازی کو کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا مجبور ہے اور چور کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹیں اس کو سزا دیں بھی مجبور ہے یہ اتنا گمراہی کا عقیدہ کہ مومن مجبور ہے یہ گمراہی کا عقیدہ تھا اس کے باوجود اسلام کے دائرے کے اندر رہے باہر نہیں گئے کسی نے نگاہ کاٹی جب انہوں نے کسی نے خود کفر کے جملے کہے تو پھر حتیٰ کہ فقہا تو اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے کہا لکھتے ہیں یہ جملہ کفر کا ہے لیکن کہنے والا پتہ نہیں کافر ہے یعنی ہمیں نہیں پتا مگر جملہ کفر کا ہے لیکن اس جملے سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے یعنی ہوتا ہم نہیں جانتے ایک فقیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ امت کم ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رہیں ہی نہ تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ میں اس انسان پہ کوئی حکم نہیں لگاتا حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ گناہ کار ہے یہ دعا کرنے میں اس نے لکھا کہ حضرت وہ ہمیشہ کہتا ہے مسلمان خدا کرے دنیا میں کم ہو جائیں تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی تھا نماز میں پڑھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو کم ہیں اور اے پروردگار سارے مسلمانوں کو ہی کم لوگوں میں شامل کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا دعا سے فارغ ہوا سے کہا یہ تم نے کیا دعا مانگ رہے تھے اس کا امیر المومنین قرآن میں نہیں آتا وقلیل من عبادی الشکور میرے بندے تو جو شکر کرنے والے بندے ہیں بڑے تھوڑے سے ہیں تو میں تو یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ تھوڑوں میں مجھے کر دے سارے مسلمانوں کو کر دے تو انہوں نے اسے لکھا کہ اے ممکن ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو میں اسے کیسے گناہگار ٹھہرا سکتا ہوں پھر گناہگار ٹھہرانا بھی چلو ایک مفتی لکھ دیتا ہے کہ یہ گناہگار ہوا مفتی کیسے لکھ سکتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے وہ تو اللہ کا علم ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا جنتی تو چلو پھر بھی کوئی خوشی اللہ سے اچھا اللہ کے حسن ظن پہ امید رکھتے ہوئے کہہ دے یہ حکم لگانا کہ ایک شخص جہنمی ہے بڑی دشوار ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا تو پھر کیا ہوگا قیامت میں مفتیوں کے فیصلے بھی خود خدا کرے گا یا مفتی کھڑے ہو کے خدا کو بتائیں گے کہ اسے بخشنا ہے اور اسے نہیں بخشنا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا تھا اور اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کر تو اس نے ایک دن کہا کہ بھائی تو اتنا کام کر اس نے غصے میں سے کہا کہ تم قیامت میں دیکھنا اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا اور میں بخشا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ کے نام پہ بلیک میل کرنا لوگوں یہ کون ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ میں اسے جنت میں میں جہنم میں بھیجوں اور دیکھو ہم اس شخص کو توبہ کی توفیق دیں گے اور یہ میرا عبادت گزار بندہ بن جائے گا اور میں اس کی ساری عبادت کو ختم کر رہا ہوں اور یہ جہنم میں جائے یہ وہ چیز ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسی باتوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ایک جگہ آیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ حدیث ہی ہے اس میں سراب نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا لیکن دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے. تو اس لیے کافر کہنا کسی کو بڑی دشوار چیز ہے, اور پھر عوام کا منصب بھی نہیں. مفتی فقہا یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو کفر کا دائرہ ہے یا اسلام کا, اس میں جو اندر ہے ایک دائرہ اندر اہل سنت والجماعت کا, یہ جو اندر دائرہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا, یہ دائرے میں آ جانا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ موت دے, کہ وہ جو دائرہ چھوٹا ہے اس دائرے کے بعد شیعہ ہیں, معتزلی ہیں, فلاں ہیں, فلاں, یہ سب باہر کھڑے ہیں, لیکن اسلام کے دائرے سے اندر ہے. اب ان دونوں دائروں میں جو اندر ہیں ہیں سارے مسلمان, لیکن سزا کس چیز پہ ہوگی؟ انہیں اس چیز پر سزا ہوگی کہ تم لوگ صحیح عقیدے کے قائل نہیں. اب مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے افضل تھے, ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل تھے, یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اس عقیدے کے لوگ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں. ہمارے بہت سے حضرات نے اس عقیدے کو بدعت لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل ماننا یہ بدعت ہے. لیکن بڑا مشکل ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ تک میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو المعاذ اللہ استغفر اللہ خدا کی آنکھ سے سزا ہوگی؟ اللہ نے ان کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دی. اس لیے وہ جو حدیث میں آیا نا 73 فرقے اس امت کے ہوں گے اور فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو یہ کفر اسلام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا 73 فرقے, تو 72 فرقے جو ہیں وہ اس اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہیں مگر اسلام کے دائرے کے اندر ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی پوچھتا ہے 73 نمبر بس کہاں ہے جی, اس پہ چڑھنا ہے. ہم کہتے ہیں وہ جو 72 نمبر کی بسیں ہیں نا, اس کو یہ تو نہ کہو کہ یہ سارے جہنمی ہیں. وہ عقیدے میں ان کے گڑبڑ ہے. اب یہ جبر کا عقیدہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کفر تک پہنچاتا ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے, کہتا ہے تقدیر میں لکھا تھا نا, ہو گئی معاذ اللہ استغفر اللہ, تو خدا ہی تو الزام دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کو کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو, ثواب وغیرہ کچھ نہیں ہے تمہارا, یہ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو تمہارا کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو عورت ناچ رہی تھی, لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے, تو حضرت باوقار طریقے پہ کنارے سے گزر گئے, تو جو ناچ رہی تھی وہ پیچھے آ گئی. اس نے کہا کہ حضرت سے کہ ماں بتاؤ یہ اشک گلستان رو اسمامت آ, حضرت میں اور آپ ایک ہی بال تھے, مجھ سے اس طرح دور گزرنے سے کیا فائدہ؟ شکر حق کن کانترا گل کر تمہارا خاص تھا, اللہ کا شکر کیجئے اس باغ میں آپ پھولیں اور میں کانٹا بن گئی. تو اس لیے یہ مجبور ہونے کا عقیدہ یہ کفر سے کم تھوڑا ہی, سارا ثواب عذاب سب باطل ہو جاتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ تو عقیدہ نہیں رکھا سکتا. وہ 72 جو عقیدے گمراہی کے ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہیں, اور اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے, اعمال کی وجہ سے جا سکتے ہیں. مثلا قاتل تھا, ڈاکو تھا, کچھ تھا, عقیدہ ٹھیک تھا, قیامت میں اسی لئے عقائد کی بحث زیادہ ہے بنسبت عامال کے اور دنیا میں لوگوں کو عامال کا زیادہ پابند کیا جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی عقیدہی کو دن روز پڑھ رہا ہوتا عامال دنیا میں زیادہ کام آتے قتل کی بحث ہے چوری کی بحث ہے یہ نہ کرو جھوٹ نہ بولو یہ روز تلقین اسی لئے ہوتی ہے کہ انسانوں کے باہمی معاملات اسی ذریعے سے طے پاتے اور اللہ کے ہاں پہنچ کے عقیدے کی پوچھ سب سے پہلے ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن بھی ہے یعنی مومن ہے تو باپ کی بات ہے نا اللہ کے نزدیک مومن ہی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا ساری دنیا کے مفتی لکھ کے فتوے قبر میں رکھ دیں کہ یا اللہ یہ مومن ہے اور اللہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو ان فتووں کا کیا کرتا ساری دنیا کافر کہتی رہے خدا نے اگر بخش دیا تو کیا نقصان اس لیے وہ 72 فرقوں میں بڑے بڑے یہ زمخشری ہیں کشاف والے تفسیر کشاف لکھی اور زمخشری نے جو لکھی ہے یہ زمخشری کوئی معمولی آدمی تھے پاؤں ٹوٹ گیا ان کا لندرے ہو گئے تو زمخشری نے مکہ مکرمہ میں علماء سے ایک دستاویز لکھوائی کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہے اس وجہ سے میرا پاؤں کاٹا گیا وہ جہاں جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ پاؤں کیوں کاٹا گیا ہے کیا جرم کیا تھا کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا کسی نے حد جاری کر دی ہوگی تو وہ نکال کے دکھاتے تھے کہ علماء مکہ کا فتویٰ دیکھ لو میرا تو کسی نے ان سے پوچھا واللہ عالم یہ حکایت کہاں تک درست ہو تو کہتے تھے کہ میں نے ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی تھی بچپن میں اور ایسے ہی اسے پھر چھوڑ دیا کہ دیکھوں اب کیا کرتے ہیں تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بھی ایک دن پاؤں ٹانگ ٹوٹے گی جیسے تم نے اسے کاٹ دیا ہے تمہارا پاؤں بھی کٹے گا تو میرے سامنے وہ آ گیا ایسا شدید معتزلی ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل اچھا چلو پھر اس عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اب آدمی سوچے اچھا بھائی عام انسانوں سے عام فرشتے افضل ہیں خاص انسانوں سے خاص فرشتے افضل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین افضل ہے یہ ہے عقیدہ اب یہ کون مسلمان مان سکتا ہے کہ جبریل امین اعلیٰ درجہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جبریل امین سے کم ہے کون مانتا ہے اس کو یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا اور زمخشری یہ صاحب کشاف زمخشری جو تھا یہ بیت اللہ کے دروازے کھولے جاتے تھے اس کے لیے حج کے موقع پہ یہ اتنا بڑا علم والا تھا اور یہ بیت اللہ کو جو دونوں چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کئی کئی مرتبہ کہنا تھا کہ او اہل سنت کے علماء آؤ میرے ساتھ بحث کرو آؤ میں تمہیں بتاؤں عقیدہ کیا وہ لوگ چپ کر کے طواف کرتے رہتے تھے کہ اس سے کون نہ بلجھے جا کے دو جگہ اس نے کشاف میں لکھا ہے ایک جگہ سورہ توبہ میں عفا اللہ عن کلمات بنت لہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے فرمایا غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی جو آتا تھا کہتا تھا اللہ کے رسول نہیں جا سکتا جہاد کے لیے آپ فرماتے تھے اچھا تم ٹھہر جاؤ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی اس فیض سے درگزر فرمائے آپ نے اجازت دی کیوں آپ نہ اجازت دیتے نا یہ اپنی مرضی سے پھر ٹھہر جاتے نا پھر پتہ چل جاتا منافق کون ہے اور مومن کون ہے آپ سے زائد میں آ کے اجازت مانگنا ایک بہانہ تھا حقیقت میں یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے اس ایک ہی آیت کو دو دیکھو نقطۂ نظر کیا ہے یہ ہے صحیح اور غلط دماغ اللہ نے کہا عفا اللہ عنک اللہ آپ سے درگزر کرے لما اذنت لہم آپ نے کیوں اجازت دی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کبھی ایسے محبت کی بات بھی دیکھی ہے کہ اپنے محبوب سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے کہا جائے کہ پہلے تو اسے معافی دے دی جائے اور بعد میں جس وجہ سے بات ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جائے دیکھو کیسی محبت یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی اللہ آپ کو معاف کرے پہلے اللہ نے کہا اللہ آپ سے درگزر کرے آپ نے کیوں اجازت دے دی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سائے پر پہنچ کے یہ انہوں نے تفسیر کی زمخشری. وہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے کہا اللہ انت اللہ آپ کو معاف کرے تو معافی جرم پہ ہوا کرتی ہے. تو معاذ اللہ یہ جرم تھا مجرم تھے اس کی معافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات لکھنا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا. آگے پہنچے ہیں سورہ تکبیر میں وہاں پہنچ کے صاف لکھا ہے کہ جبریل امین کا درجہ اونچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم درجہ کیا معاذ اللہ. اس کے باوجود پانچویں صدی سے لے کے آج 1000 سال ہوتا ہے اور پتہ نہیں آپ آپ کی قیامت کب آئے گی. کوئی ایک مفسر ایسا نہیں ہے جس نے تفسیر لکھی ہو اور قرآن کی فصاحت بلاغت پہ گفتگو کی اور زمخشری کا محتاج تھا. زمخشری ایسے ایسے لکھتے قرآن سے پیدا کرتا ہے حیرت ہوتی ہے اس شخص کا کیا دماغ ہوتا کتنا ذہین تھا یہ. اب اس کو مسلمان جتنے 1000 سال میں گزرے ہیں انہوں نے کہا اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہے. تو ہمیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی اتنی فکر رہتی ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں عقیدہ درست رہے. ہاں اعمال میں گڑبڑ ہو سکتی اعمال میں ہر ایک کے ساتھ. اللہ کیا اصل عقیدے کی پوچھ ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی اسی اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے ایک آدمی نے 99 کو قتل کر دیے پھر کسی اسے کہا میں نے توبہ کرنی ہے پھر کسی نے اسے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ تو اس نے جا کے 100 آدمی کو بھی قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی. اس پہ بحث کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ انقاب پہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو 100 قتل کر کے گیا اور اللہ نے معاف کر دیا تو یہ حقوق العباد کا کیا بنا. کہتے ہیں چلو اللہ نے 100 قتل معاف کر دیے یہ 100 عورتیں بچے بیوہ بچے یتیم اس کا کیا بنے گا. پھر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ دنیا میں قانون جاری ہوگا قتل کے اس میں قتل کی سزا ہوگی لیکن اللہ اپنی رحمت سے جن لوگوں کے نقصانات دنیا میں ہوئے تھے قیامت میں انہیں پورا کر دے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. خدا اپنی رحمت سے انہیں نواز دے اللہ تعالیٰ کے مقامات میں کچھ بھی کر لے رب تو رب ہے نا. پھر اس پہ کوئی بلیم نہیں اس کو کوئی الزام نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بڑے محتاط ہیں. یہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں نا یہ اب یہ بحث چھڑی ہے اس پہ پھر نیلسن منڈیلا کا کیا ہوگا فلانے کا کیا ہوگا فلانے کا کیا ہوگا. اصل بنیاد ماتریدی اور اشاعرہ ہیں. امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام محمد کے شاگرد تھے اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ساتویں آٹھویں پشت میں آتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے. یہ دونوں دھارے علم کلام کے دونوں اہل سنت لیکن ان کے آپس میں بعض جگہ پہ اختلافات ہیں وہ بالکل ٹھیک. مثلا چلیں اور کیا مثال زیادہ دینی ہے. اب یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا لوگ دیکھیں گے. قرآن کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ اور قیامت کے دن خوش و خرم چہرے اللہ کی زیارت کریں گے. شیعہ اور معتزلہ دونوں نہیں مانتے. آپ کبھی بھی شیعہ کے عقیدے کو پڑھنا ہو تو معتزلہ کو پڑھو انہوں نے عقیدے وہاں سے لیے. معتزلہ کہتے تھے اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. شیعہ بھی یہی کہتے ہیں. اب بھی جو محققین شیعہ ہیں نا ان سے پوچھے تو یہی اسی بات کے قائل ہیں. یہ سرگودا میں نا ڈھکو صاحب محمد حسین ڈھکو کیا نام ہے ایک کتاب چاہیے تھی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بیٹھے رہے بہت دیر تو کہنے لگے کہ تمہارے سنیوں میں کوئی مولوی نہیں ہے جس سے بات کرو. تو بہت عمر ہو گئی ان کی تو ہم نے کہا کہ کبھی تو کوئی مولوی ہوتے ہی ہوں گے جن سے آپ ذرا جھجھکتے ہوں گے. کہنے لگے ہاں دو آدمی ایسے ہیں جن سے میں جھجھکتا تھا ایک مولانا غلام اللہ خان uske saath baat karna bada dushwar tha aur ek qazi madar husain sahab chukwal tha uske ye do aadmi aise the masboot ab jab se ho gaye hain par aapko bol nahi diya phir kehne lage ke afsos to ye hai ke duniya mein kahin wo azan nahi hoti jo masjid-e-nabvi mein hoti thi huzur sallallahu alaihi wasallam ke daur tumhare yahan nahi hoti tumne hayya ala khair ila khair al amal छोड़ दिया मैंने कहा फिर आप क्या होते हो कहने हमारे यहां भी नहीं होती ये जो अली वली अल्लाह ये साथ लगा लिया है साफ मतलब हम तो लालच भेजते हैं इन पे जिन्होंने इस जान में इजाफा किया ये हमें मालूम था कि इनके बड़ों ने भी लिखा है कि जिसने इजाफा अजान में किया उसके लालच ज़ोहर का वक्त आया तो अजान जिस मदरसे में वो हैं करीब घर तक घर बैठे वहां से आवाज आई हमने कहा कि ये मदरसा तो आपका है यहां तो अजान आप अपने मुताबिक सुन्नत के मुताबिक करवा दें तो कह लिए तू मैंने यहां से निकलना हमने कहा कि कहने वाले साहब पढ़ाता हूं मदरसा है सब कुछ है लेकिन जो चंदा देते हैं ना ये अजान जिस दिन ना उस दिन पैसे ऐसे कोई नहीं आ रहे सारा मसला यही उनसे हमने पूछा कि देखा रोए थे बारी तक कहने के हम इसके कायल नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ियारत हो और ये सुन्नत इसके कायल है कि अल्लाह को देखा और कुरान की ये आयत पेश कर अब ये कहे कि शिया कुरान की इस आयत के मुनकिर हैं लिहाजा काफी नहीं तो वो भी आयत पेश करते हैं वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा ला तुदरिकुल अफसार व यदरिकुल अफसार अल्लाह लोगों की नजरों का इहाता कर लेता है اللہ کو بتا ہے کون سی نظر کیا دیکھ رہی ہے لیکن لوگوں کی نظریں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے شیعہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہی ہے نا تم اس کا جواب دے لو اس کا جواب دے لیں اب یہ مباحث ایسی ہیں کہ کفر اسلام کے متعلق تو یہ جو اہل سنت ہیں یہ جن چیزوں کے قائل ہیں ان میں اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں فرق اس طبیعے پڑ گیا کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہلے معتزلی تھے اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہ جب عقیدے کی مباحث مزید کھلتی گئی تو ایک موقع آیا جب انہوں نے معتزلہ ہونے سے توبہ کر لی اور اہل سنت میں آ گئے اب ان کا چونکہ بغداد میں ٹکراؤ تھا براہ راست معتزلہ تھے تو وہ جس کو صبح کہتے تھے یہ شام کہتے تھے یہ شام کہتے تھے وہ صبح کہتے تھے اور ان سارے ہنگاموں سے دور سمرقند میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے اور انہوں نے بغیر کسی شدت میں پڑے ہوئے عقائد تحریر فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا اصل اقتداء یہ ہے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ خاطروں نے لکھا وغیرہ وغیرہ کتاب و سنت سے سارا کہ کتاب میں یہ ہے سنت میں یہ ہے وہ جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور اس پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ساری مباحث کی جاتی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بحث کو پھر لکھا بہت اچھا لکھا حجت اللہ میں تو خیر وہ اسباب کی گزر گئے پڑھ کر کسی وقت میں اس کی تشریح ہو چکی اس میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ ہمارا کافروں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے دیکھو بھائی ایک ہے کافر لغت میں ڈکشنری آپ کھولیں کفر کا مطلب کیا ہے کفر کا مطلب ہے چھپانا ڈکشنری آپ کھولیں تو کسان جو ہے بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے نا اسے کافر کہتے ہیں کسان کو بنیادی طور کیوں اس لیے کہ مٹی میں بیج کو اس نے چھپا دیا کفر کا مطلب اصل میں چھپانا یہ ایک ٹرم ہے اصطلاح ہے اصطلاح کیا ہے شوگر کو لغت میں جا کے کھولے تو چینی لکھی ہوئی ملے گی اب چینی اور چیز ہے اور شوگر کا مرض اور چیز ہے اسی طرح کفر جو ہے وہ لغت میں ڈکشنری میں چھپانا ہے مگر جس کو ہم اور آپ کفر کہتے ہیں وہ ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا اللہ جو کہتا ہے کہ سارے کافر جہنم میں کافر جائیں گے وہ کون سے کافر ہیں جو جہنمی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اچھا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبوت کو نہیں مانتے کیا مسئلہ دین کو نہیں یہ سارے کافر ہو گئے سوال اٹھا اس زمانے میں سوال یہ کرتے تھے جو وہ زمانہ ظاہر ہے یہ میڈیا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی جو کسی غار میں پیدا ہوا اور 20 سال 50 سال غاروں میں رہتے رہے لوگ وہاں مر گیا اور نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا اس کافر کے متعلق تم کیا کہتے یہ جب سوال اٹھا اور دوسرا سوال اٹھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے تو اس زور و شور سے یہ سوال اٹھے کہ عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے انہوں نے رکھ دی یہ جو سوال اٹھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے یہ سوال ظاہر میں ایک تھا اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی وہ یہ کہ جب خلیفہ منصور نے عباسیوں کی بیعت لی نا تو عباسیوں نے جب بیعت لی اپنی تو بنو امیہ کا دور دیکھ چکے تھے کہ بغاوتیں ہوتی ہیں بنو عباس نے گورنر نے امیر نے جس نے جہاں پہ حکومت کی بیعت لی اس نے کہا اور وعدہ کرو میرے ہاتھ پہ کہ تم اگر حکومت کے خلاف بغاوت کرو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق اور تمہارے غلام آزاد اب ہر جگہ یہی پبلک بیعت کرتی تھی پبلک کہتی تھی کہ ہماری بیویوں کو طلاق اور ہمارے غلام آزاد اب بغاوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کیا امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس جب مدینہ منورہ بات آئی تو کسی نے پوچھا ان سے ان کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہ حضرت یہ اگر کوئی جملہ کہے تو کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں اور جبر کی غلامی غلام کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتا بس امام مالک رحمۃ اللہ کی زبان سے جملہ نکلنا تھا آگ کی طرح عالم اسلام میں ایک دو سال میں پھیل گیا اور بادشاہ جو حکمران تھا مدینہ منورہ کا اس نے پکڑ لیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ساری رات اس نے سردی میں کھڑے رکھتا اور صبح جب ہوئی تو ٹھنڈا رات کا باسی پانی جو تھا ان کے سر پہ گھڑے دلوائے مٹکے ان کو ہو گیا شدید بخار تو اس نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے اور پھر اس نے کہا اسے چھوڑا ہو اگر مر گیا ہمارے یہاں تو لوگ اسے ہیرو بنا لے لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے نا پچھلے زمانے میں بھی بادشاہ ڈرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مرے نہیں انہوں نے کہا اسے چھوڑا امام مالک رحمۃ اللہ کو جو لے کے چلے تو امام مالک رحمۃ اللہ بھی ایک ہمت والے آدمی تھے ہر چوک پہ رک کے انہوں نے کہا کہ میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں مالک ہوں جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ مجھے جانے میں انس کا بیٹا مالک ہوں اور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں جبر کی آزادی آزادی نہیں اور جبر کی بیعت بیعت بھی ہے انہوں نے اور اضافہ کر دیا چھٹی ہو گئی اگر جبر کی بیعت کوئی بیعت کوفہ والے جو تھے ان کے پاس جب آئے امام حنیفہ امام یوسف امام یہ حضرات آئے امام اللہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ حیات تھے لوگ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق طلاق کیا چاہے جبر سے دی جائے یہ حکومت کے لیے سوٹیبل تھا فتویٰ انہوں نے کہا وہ یوسف کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے جبر کی طلاق طلاق ہی ہے اب دیکھیں آپ بات کیا بنی لوگ جو بغاوت کرنا چاہے نا کوئی روک سکتا ہے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیعت کا توڑ دینا کبیرہ گناہ ہے یا نہیں نہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کبیرہ گناہ ہے انہوں نے کہا حضرت تو کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے اہل سنت سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا تو یہ جو سوال اٹھا نا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے تو بظاہر تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے شراب ہے کوئی اور چیز ہے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اصل وہ بات یہ کرنا چاہتے تھے کہ حکومت کی بیعت اگر ہم توڑ دیں تو کبیرہ گناہ ہوا نا کبیرہ گناہ ہو کے ہمارے سنت پہ رہے یا نہیں رہے یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس ایک جملے کا اور امام یوسف احمد اللہ فتویٰ دے دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ اہل سنت میں سے ہے اسی بنیاد پر خودکشی کرنے والے کا جنازہ جائز قرار دیتے اور رہ گئی دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے یہ منکر اور وہ کافر اس کی اہل سنت اس کا اقرار کرنے والے کہ اللہ کی رؤیت ہوگی اور کافر کے متعلق کہ کون سا کافر جہنم میں جائے گا اس پہ بڑی زبردست بحث پورے عالم اسلام میں ہوئی. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا بغداد میں, انہوں نے کہا کہ جس کافر تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہ جہنمی نہیں. پوچھا گیا جنتی ہے, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, مجھے یہ پتا ہے وہ جہنمی نہیں, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بس یہی مسئلہ پہنچا سمرقند میں, تو سمرقند بخارا یہ بن مازہ کا خاندان, یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے اپنے اپنے دور میں. بن مازہ کے لوگوں کی عمر اگر زیادہ ہوئی ہوتی وہ 55-56 سال میں 54 سال میں بیچارے اللہ کی قضا کی دنیا سے جاتے رہے, بڑے ہلا دینے والے لوگ تھے. جب وہاں مسئلہ پہنچا امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے پاس, تو انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن اتنا تو ہونا چاہیے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. پوچھا گیا حضرت اتنا بھی نہ بتاؤ, تو ان کا کیوں نہ بتاؤ, صبح جب چڑھتی ہے صبح ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے, شام ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا, کھیتیاں اٹھتی ہیں تو اسے نہیں پتا چلتا کہ بیج کون اس کے کونپل کو برآمد کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی اتنی سی پہچان ہونا کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے, بس میرے نزدیک کو جہنم میں نہیں جائے گا. اب یہ دونوں مسالک جو تھے آگے چلے, ماتریدی حنفیوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے, یہ بنیاد ہے, کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان کی بنیاد عقل ہے. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کی بات کہی تو انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی بنیاد رسالت ہے عقل کی. بڑا واضح فرق پڑ گیا, انہوں نے کہا عقل ہے, انہوں نے کہا رسالت. صدیوں یہ بحث چلی ہے, آپ ذرا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر وہ کافر آدمی جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے مطابق وہ جہنم میں جائے گئے. ان کے مطابق تھوڑی بہت اللہ کی پہچان ہونی چاہیے, حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یا لیت شعری, کاش مجھے پتا چل جاتا ماذا ارادہ صاحب الماتریدی, ہمارے ان ماتریدیوں نے یہ کہہ کر کہ خدا کی معرفت کی بنیاد عقل ہے اس سے ان کا مطلب کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ زبردست وکیل ہیں ماتریدیوں کے, اتنے پکے ماتریدی ہیں حنفی ماتریدی, جو بار بار اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ اہل سنت پر جماعت میں رہو, ماتریدی پہ ماتریدیوں کے عقیدے پہ قائم رہو, یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ, ماتریدیوں کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ واحد مسئلہ ہے جس پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ اشاعرہ کا مسلک صحیح ہے, واحد مسئلہ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھے ماتریدیوں نے خدا کی معرفت کی بنیاد عقل پہ کیسے رہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کہتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے. نام نہیں لیتا ولیعوذ باللہ بچے کہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں, لیکن صرف صورتحال کی نزاکت بتاتا ہوں. اس پہ ایک آدمی نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا معقنا معذبین حتا نبعث, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. تو اس نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا مصیبت ہوتی ہے, قوموں کو عذاب ہوتا ہے. اس کے باوجود اسے اہل سنت کے دائرے سے باہر اور مسلمانوں کے دائرے کے اندر رکھا گیا. حالانکہ یہ صراحتاً کفر کا جملہ ہے اس نے کہا رسول ہیں جن کی وجہ سے عذاب آیا کرتے ہیں اگر یہ نہ آئے تو خدا عذاب بھی نہ بھیجے الٹی پھرکی اس کی پھری نا کدھر چلا گیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا سوچا اس نے کیا سوچا ابو الحسن الاشعری رحمت اللہ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیج کر پھر بات پوری کرتے تھے اور پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے اسی چیز کو شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ جت اللہ البالغہ میں یا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھ دیا کہ کافر کو اگر پیغام خدا کا اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کافروں کا کیا بنے گا فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا ہم کہتے ہیں خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک پہنچا تھا پھر اس نے انکار کیا تھا اب اللہ کی دلیل اس پہ قائم ہوگی نہیں پہنچا یا اس کی اپنی زبان تک نہیں پہنچا ہم تک کہیے کہ وہ کافر جہنم نہیں جائے گا اس کی مثال ایسے ہے کتنے ہی چائنا اور جاپان میں لوگ مر گئے 15 سال کے کتنے بچے مر گئے ہوں گے 18 سال کے کتنے لڑکیاں لڑکے مر گئے ہوں گے انہوں نے چائنیز میں اسلام کا نام سنا ہی نہیں انہوں نے جاپانی زبان میں نہیں سنا انہوں نے کسی اور زبان میں اسلام کا نام سن لیا تو عقیدہ نہیں پہنچا ہم تک ان کی اپنی زبان میں ہم کس بنیاد پہ کہیں گے جہنم اچھا جہنم میں نہیں جائیں گے تو یہاں سے پھر ایک اور دلچسپ بحث چھڑی کہ پھر ہوگا کیا جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو فقہا نے لکھا اس پہ سب متفق ہیں وہ کہتے ہیں حقوق العباد اگر کافر کے ذمے تھے جہنم میں نہیں جائے گا لیکن اس کو حقوق العباد پورے کرنے پڑے گا اور دلیل اس کی یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہاں اتنا عدل ہے کہ کسی بکری نے سینگ والی نے ایسی بکری کو مارا جو بے سینگ کی تھی تو قیامت میں خدا دونوں کو پیدا کرے گا اور اس بکری کو کہے گا کہ تمہارے سینگ نہیں تھے نا اس لیے تمہیں مارا گیا ہم آج سینگ دیتے ہیں وہ دے دیے جائیں گے اسے اور وہ دوسری بکری کو مارے گی اور اللہ تعالیٰ نے کونا تو دونوں مٹی میں مل جاؤ بس مٹی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں حقوق العباد تو ہوں گے کافر کے اس کی وجہ سے جائے تو جائے عقیدے کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں جائے گا بہت سے لوگ قائل ہیں ان کا پھر اللہ نے کیا کرنا ہے ان کو کچھ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف ہیں ان میں چلے جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا مجدد القصانی سلیمی رحمت اللہ کے بیٹے خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال لکھا ہے کہ والد آپ جو کہتے ہیں کہ اشاعرہ کا مسلک درست ہے تو ان کا بنے گا کیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا خواب ایک ذکر فرمایا ہے کشف فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ ان لوگوں کو مٹی میں ملا دیا جائے گا اور میں نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی یہ تحقیق رکھی تو ان کا تم ٹھیک کہتے یہ حضرت کے مکتوبات میں موجود ہے لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جہاں پر لائے ہیں وہ اسی لیے اتنی بحث کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک ہے انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھیں لوگ صاف صاف سوال کرتے ہیں میں کافر میں جہنم میں جاؤں گا اب آدمی اس کو بتائے کیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے یہ نہیں ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ تم تک پہنچا ہے یا نہیں تمہاری زبان میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جہنم میں جاؤ اس لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اقسام گنواتے نا حرام حلال یہ ساری چیزیں یہ ان کے لیے ہیں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کوئی حلال ہے کوئی حرام ہے مکروہ ہے مستحب ہے واجب ہے فرض ہے جس نے اسلامی قبول نہیں کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں آئندہ ان شاء